السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. درود پڑھیے محمد و آل
محمد.
خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نورانی ہے کہ میرے فرزند حسین کی شہادت میں اور خون میں ایک ایسی تڑپ اور حرارت ہے جو قیامت تک مومنین کے دلوں کو گرماتی رہے گی اور ہرگز ٹھنڈا نہیں ہوگی. وہ حرارت اور وہ عشق جو نام حسین میں ہے، جو ذکر حسین میں ہے، جو شہادت حسین میں ہے اور جو غم حسین میں ہے، اس نے آج بھی اور زمانے میں، ہر زمانے میں، تاریخ کے ہر دور میں انسانوں کو زندہ رکھا ہے اور رکھا ہوا ہے. یہ غم حسین ہے و عشق حسین ہے کہ لوگ راتوں کو آرام کر رہے ہیں وہ عاشقان حسین غم حسین و عشق حسین میں یہاں پر جمع ہیں وہ اکٹھے ہیں. اور اس طرح کے مناظر پوری دنیا میں وہ اس مملکت کے اندر بھی کم نہیں ہیں، فراوان ہیں. سید الشہداء کے ساتھ رابطہ انسان کا ویسا ہی ہو جیسا نام حسین کا تقاضا ہے. جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین کے دوران کربلا سے گزرتے ہوئے جب امام کوفہ سے دمشق کی طرف جا رہے تھے، صفین کے مقام کی طرف، تو راستے میں اپنی فوج کے ہمراہ میدان کربلا سے گزر ہوا. امیر المومنین جب اس صحرا سے گزرے، صحرا کے بیچ میں پہنچ کر امام نے اپنی سواری روک لی اور گھوڑے سے اتر کر خاک کربلا کو امام نے اپنی مٹھی میں تھاما لیا اور تین دفعہ بلند آواز سے فرمایا: واللہ ہاہنا، واللہ ہاہنا، واللہ ہاہنا. اللہ کی قسم، یہی وہ جگہ ہے. خدا کی قسم، یہی وہ مقام ہے. اللہ کی قسم، یہی وہ نقطہ ہے. اصحاب نے پوچھا: مولا، یہ کون سا مقام ہے جہاں آ کر آپ اپنی سواری سے اتر بھی گئے اور پھر اس صحرا کی مٹی کو اپنی مٹھی میں لے کر اور فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم یہی جگہ ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا کی قسم، عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے، عشاق کے اترنے کی یہی جگہ ہے. ہاہنا محط العشاق، یہ سرزمین عشق ہے و عاشقوں کی سرزمین ہے. اس وقت کسی کو دھیان نہیں تھا کہ امیر المومنین کیا بیان فرما رہے ہیں، اور وہ عاشق اس لشکر میں موجود تھا خود اور سن رہے تھے، اور ہو بہو اسی طرح سے جس طرح امیر المومنین علیہ السلام اس جنگ کے اثنا میں سفر میں صحرائے کربلا میں سواری سے اترے اور کربلا کی ریت کو اور خاک کو مٹھی میں لے کر یہ فرمایا، دو محرم کو سید الشہداء جب پہنچے اسی طرح سے اپنی سواری سے اترے امام اور مٹی کربلا کے ہاتھ میں لی اور یہ جملے بیان فرمائے کہ واللہ ہا ہونا محت تو رہا لینا، یہیں پر ہمارے اترنے کی جگہ ہے، یہیں پر ہماری شہادت گاہ ہے، یہیں پر میرے بچوں کا مذبح ہے، وہ مسلخ ہے جہاں انہیں ذبح کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد امام نے حکم دیا، یہی وہ سرزمین عشق و سرزمین عشاق و سرزمین عاشقی ہے۔ کربلا و عاشورہ مکتب عشق ہے و نام حسین سراپا عشق ہے۔ یہ رابطہ، عاشقانہ رابطہ، ایک منفرد رابطہ ہے دین کے ساتھ بھی اور سید الشہداء کے ساتھ بھی۔ دین در حقیقت عشق ہی مانگتا ہے دین، باقی رابطے انسان نے خود بنا لیے ہیں، ورنہ تنہا رابطہ جو دین طلب کرتا ہے انسان سے عشق ہی مانگتا ہے۔ عشق دینی تعلیمات کا حصہ تھا، لیکن چونکہ دینداروں نے اپنے طرز تدین بدل دیا، دینداری کی روش بدل دی، عاشقانہ تعلق دین میں چھوڑ دیا، تو یہ کلمہ بھی لاوارث ہو گیا، یہ عشق کا لفظ لاوارث ہو گیا اور اس کو دوسرے اٹھا کر لے گئے وادی شہوات کے اندر، اور شہوتوں کی وادی میں جا کر عشق کا لفظ استعمال کرنے لگے۔ عشق مقدس چیز ہے اور تقدس و پاکیزگی و طہارت ہے عشق کے اندر، شہوت پلید چیز ہے، شہوت کے اندر نجاست ہے، شہوت حیوانی عنصر ہے، عشق ملکوتی عنصر ہے، عشق الہی ہوتا ہے، شہوت جسمانی اور حیوانی ہوتی ہے، شہوت انسان میں بھی ہے اور شہوت جانوروں کے اندر بھی ہے، لیکن عشق فقط انسانوں کے لیے ہے۔ خدا نے رکھا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت 54 میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خطاب ہی مومنین کو ہو رہا ہے، ایمان لانے والوں کو مخاطب قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے انسانوں، یہ بھی نہیں فرمایا اے عرب اے عجم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مومن ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنا دین چھوڑ گیا، دین سے منہ موڑ لیا، وہ دین کا میدان جس نے بھی چھوڑ دیا، دین کا میدان خالی کر دیا، اسے نہیں پوچھا جائے گا، اس کی بات تک نہیں پوچھی جائے گی، اور تمہیں اس میدان سے نکال باہر کیا جائے گا اگر تم نے روش دینداری بدل دی و چھوڑ دی۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو خدا تمہارے بجائے، تم جیسے مومنوں کے بجائے، ایسی نسل و ایسی قوم لائے گا جن کا رابطہ خدا سے عاشقانہ رابطہ ہوگا، محبت کا رابطہ ہوگا۔ یحبہم ویحبونہ، خدا ان سے محبت کا رکھتا ہوگا اور وہ خدا سے محبت رکھتے ہوں گے، ان کا رابطہ خدا سے سوداگرانہ اور تاجرانہ اور مفاد پرستانہ نہیں ہوگا، لالچ کا رابطہ نہیں ہوگا، عبید و غلامانہ رابطہ نہیں ہوگا، ان کا رابطہ عاشقانہ رابطہ ہوگا، اور خدا اپنے دین کا میدان ان کے حوالے کر دے گا، دین کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دے گا اور دین کے مقاصد ان کو سمجھا دے گا۔ تم کدھر جاؤ گے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم جو تھک گئے ہو، خستہ ہو گئے ہو، اور جو تم جو دین کے میدان سے نکل گئے ہو تمہیں کیا کہاں بھیجیں گے؟ جہاں تمہاری مرضی ہے، کسی ملک میں جانا چاہو ہم وہاں بھیج دیں گے، وہاں انتظام کر دیں گے تمہارا، اور پھنسے ہوئے ویزے تمہارے نکال دیں گے. ہاں اگر تم دین کا میدان چھوڑو گے ہم تمہارے الجھے ہوئے مشکلیں بھی حل کر دیں گے کہ آسانی سے دین کے میدان سے نکل جاؤ. تمہارے ناکام اور تمہارے فیل کاروباروں کو ہم دوبارہ رونق دے دیں گے کہ اگر کاروباروں میں ہی جانا ہے تو وہاں چلے جاؤ. تم مدت سے جو آرزویں تمہاری پوری نہیں ہو رہی تھی وہ بھی پوری ہو جائیں گی، کیونکہ تم نے ارادہ کر لیا ہے دین سے منہ موڑنے کا.
دین حسین یعنی دین اسلام کو چھوڑنے والوں میں لانا.
اگر تم دین چھوڑ جاؤ گے تمہارے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے. ہوتا ہے کبھی انسان کے بگڑے ہوئے کام بن رہے ہیں جب دین چھوڑتا ہے انسان، جب مسجد و مجلس سے دور ہوتا ہے انسان تو بگڑی ہوئی باتیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، تعجب کرتا ہے. جب میں نمازیں پڑھتا تھا، جب مجلسوں میں جاتا تھا، جب دعا و مناجات کرتا تھا تو بنی ہوئی باتیں بگڑ رہی تھیں، اور جب سے دین سے منہ موڑا ہے تو بگڑی ہوئی باتیں بھی بن رہی ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں ایسے موقعوں پر جو نعمت تمہیں ملتی ہے اس نعمت سے پناہ مانگو خدا کی بارگاہ میں. گناہ کر کے جو تمہیں نعمت ملتی ہے، معصیت کر کے جو تمہیں نعمت ملتی ہے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت و بدبختی ہے. یہ در حقیقت تمہیں انعام نہیں دیا جا رہا بلکہ تمہیں میدان دیا جا رہا ہے کہ دین چھوڑنا چاہتے ہو تو کہاں تک جا سکتے ہو، جاؤ. تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ نے تمہاری زمان تمہارے ہاتھ میں تھما دی ہے، لیکن خدا جن کو پسند کرتا ہے ان کو اپنے حال میں نہیں چھوڑتا. فرماتا ہے میں ان کو آزماتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آزماتے ہیں جو ہماری راہ میں آتے ہیں، انہیں ہم آزماتے ہیں، انہیں سختیوں میں ڈال دیتے ہیں، انہیں مصائب میں ڈال دیتے ہیں، انہیں امتحانوں میں ڈال دیتے ہیں. امتحان ہمیشہ ہر معشوق اپنے عاشق کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا عشق ہے یا نہیں، سچا ہے یا نہیں ہے. اس لیے عشاق کے امتحان ہوتے ہیں، اور جب امتحانوں میں پاس ہوتے ہیں تو اپنے مقصود تک جا پہنچتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے یہ جو امتحان دیا کربلا میں، یہ امتحان عشق تھا، جو معشوق نے طلب کیا عاشق نے دے دیا جا کر، اور اس میں ذرا مشکل پیش نہیں آئی. مشکل تاجروں کو پیش آتی ہے، مشکل سوداگروں کو پیش آتی ہے، مشکل چالاکوں کو پیش آتی ہے، مشکل ان لوگوں کو پیش آتی ہے، عاشقوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، وہ امتحانوں میں تیار ہوتے ہیں. آج شہوانی دنیا نے عشق کا لفظ اپنے لیے چن لیا، شہوتوں میں استعمال کرتے ہیں. نر اور مادہ میں کبھی عشق نہیں ہوتا، نر اور مادہ کا تعلق کا نام شہوت ہے. نر کو مادہ سے اور مادہ کو نر سے عشق نہیں ہوتا کبھی بھی، ہمیشہ شہوت ہوتی ہے. ماں کو بچے سے عشق ہوتا ہے، بچے کو ماں سے عشق ہوتا ہے، یہاں عشق ہوتا ہے، نر و مادہ میں عشق نہیں ہوتا. اب دنیا نے اس کو ادھر اٹھا لیا، چونکہ چھوڑ دیا ہم نے یہ لفظ، ترک کر دیا. عاشقانہ رابطہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تعلق سے شروع ہوتا ہے، محبت سے شروع ہوتا ہے، اور محبت کے اندر جب معرفت آتی ہے تو محبت عشق میں بدل جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں اگر ان چیزوں کو کوئی دوسری چیز دکھائی جائے تو شعلہ بن جاتا ہے. مثلا اگر تیل کو چنگاری دکھائی جائے، جلنے والی چیز جس میں جلنے کی خاصیت ہے، ایندھن ہے، اگر اس کو دیا سلائی شعلہ دکھایا جائے تو وہ شعلے میں بدل جاتی ہے. محبت وہی چیز ہے، محبت وہ چیز ہے جو دیا سلائی کا کام کرتی ہے، معرفت اس کے اندر جلا پیدا کرتی ہے، اس کو شعلہ ور کر دیتی ہے. اور جب معرفت کا عنصر محبت میں ملتا ہے تو معرفت و محبت مل کر عشق بن جاتے ہیں. عشق کس سے ہوتا ہے؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ محبت ایک کشش کا نام ہے، محبت کشش کا نام ہے، مفاد کا نام نہیں ہے، شہوت کا بھی نام نہیں ہے. محبت بھی پاک چیز ہے. محبت ہمیشہ انسان کو کسی کمال سے ہوتی ہے، جہاں کمال ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے اور ادھر خدا نے کمال بنایا ہے، انسان کی فطرت کو کمال پرست بنایا ہے۔ جہاں کمال ہوگا فطرت کا رخ ادھر ہو جائے گا۔ آپ کے پاس قطب نما ہے، دیکھتے ہیں آپ قطب نما کو جدھر بھی گھمائیں تو وہ رکتا کدھر ہے؟ شمال جنوب رکتا ہے، شمال کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ کیوں رخ کرتا ہے قطب نما؟ اس لیے کہ آپ کے اس قطب نما میں ایک سوئی جو رکھی ہوئی ہے اس کے نوک کے اوپر دھات ہے، اس دھات کی کشش قطب شمال میں موجود مقناطیسیت کے ساتھ ہے۔ ایک چھوٹا سا دھات ہے، سوئی کے نوک جتنا، اتنی سی دھات ہے، لیکن اس کا جدھر بھی موڑے رخ، آپ جدھر بھی گھمائیں اس نے رخ اپنا ادھر ہی کر لینا ہے، چونکہ اس کی کشش وہاں پر ہے۔ قطب شمال میں مقناطیسی میدان ہے، میگنیٹ ہے، جس طرح آپ نے سنا ہوا ہے نا برمودا جزیرہ، برمودا یا ٹرائنگل، ٹریکا برمودا، جزیرہ اور ہے، جزیرہ گرین لینڈ ہے، جہاں پر شیعوں کو بتایا گیا کہ یہاں آپ کے امام رہتے ہیں، برمودا کے اندر اور جزیرہ خزرا میں یا گرین لینڈ کے اندر، گرین آئی لینڈ کے اندر شیعوں کے امام رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ چونکہ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں وہاں پر، برمودا میں بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں اور گرین لینڈ میں بھی بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہاں امام رہتے ہیں۔ نہ عزیز من، جہاں کوئی عجیب و غریب واقعہ ہو وہاں امام نہیں ہوتے، وہاں جا کر دیکھو کوئی اور چیز ہوگی۔ امام اس کو نہیں کہتے جو عجیب و غریب کام کرے آ کر، امام اس کو کہتے ہیں جو مومنوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یوں نہیں کہ عجیب، چونکہ جہاز ڈوبے ہیں، کس نے ڈبوئے ہیں جی، پتہ نہیں کس نے ڈبوئے ہیں، بس ہمارے امام نہیں ڈبوئے ہوں گے، چونکہ جب پتہ نہیں ہے کس نے ڈبوئے ہیں تو یقیناً انہوں نے ڈبوئے ہوں گے۔ نہ عزیز من، امام ڈبونے کے لیے نہیں، ڈوبتوں کو بچانے کے لیے آتا ہے۔ ڈبونے والا امام نہیں، کیا قصور ہے ان لوگوں کا، بے گناہوں کا، جو غلطی سے اس میں چلے جاتے ہیں۔ برمودا میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں وہ آج پتہ چل گیا ہے۔ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ یہ امریکیوں کا کوئی نیٹ ورک ہے جاسوسی، پھر انہوں نے کہا یہ روسیوں نے بنایا ہے کچھ، شیعوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے امام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ساری بات کھل گئی، سامنے آ گئی، پتہ چلا کہ وہاں زمین کے نیچے، سمندر میں، سمندر کے نیچے، تہ سمندر میں، گہرے سمندر میں ایک مقناطیسی کشش ہے، شدید مقناطیسی کشش۔ یہ جو نارتھ پول میں مقناطیس ہے، یہ اور جو جزیرہ برمودا میں یا ٹرینگل میں ہے، دونوں ایک طرح کا مقناطیسی، زمین مقناطیسیت ہے، زمین کے اندر میگنیٹ ہے۔ فرق یہ ہے کہ نارتھ پول کا میگنیٹ، یہ زمین کے اوپر اس کی شعائیں جاتی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ہوریزنٹل، اس کی ویوز جو ہیں وہ ہوریزنٹل ہیں، اور جو برمودا میں میگنیٹ میدان ہے وہاں پر سمندر کے نیچے، اس کی میگنیٹ شعائیں ورٹیکل ہیں، سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہیں، وہ زمین کی سطح پر نہیں ہوتی۔ جس طرح ابھی کوئی لائٹیں آن کرتے ہیں وہ پھیل جاتی ہے، کوئی لائٹ آن کرتے ہیں وہ سیدھی تیر کی طرف، جیسے لیزر لائٹس ہیں نا، ابھی آپ دیکھتے ہیں دکانوں پہ، وہ سیدھی ایک ستون کی طرح، لائن کی طرح سیدھی لائٹ جا رہی ہے، لیکن یہ لائٹیں جو یہاں ہیں، یہ جو ہی آن کرو یہ پھیل جاتی ہیں۔ جس طرح نور کی شعائیں ہیں، ایک نور کی شعا سیدھی جاتی ہے، ایک نور کی شعا پھیل جاتی ہے، اسی طرح مقناطیسی شعائیں ہیں، کچھ پھیل جاتی ہیں کچھ سیدھی جاتی ہیں، وہاں پر بھی اسی طرح سے ایک مقناطیسی کشش موجود ہے، اور جو دھات وہاں سے گزرتی ہے یا کوئی الیکٹرانک سسٹم یا الیکٹرک سسٹم وہاں گزرتا ہے، وہ اس کو اپنی کشش میں لے لیتا ہے، اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اس کو۔ ہر مقناطیسیت کے اندر یہ خاصیت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے ہم مزاج کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ اس قطب نما کے اندر، کمپاس کے اندر اگر سونا لگا دیں، قیمتی دھات، یہ اس کا رخ ادھر نہیں ہوگا، ہے بہت قیمتی ہے، سونا قیمتی دھات ہے، لیکن اس کا رخ ادھر نہیں ہوگا، نارتھ پول کی طرف نہیں ہوگا. اگر اس کو آپ برمودا میں لے جائیں تو ڈوبے گا بھی نہیں، جہاں ہے وہی ہوگا، کیونکہ یہ مقناطیسی میدان اس کو سونے کو گولڈ کو اپنی طرف کھینچ نہیں رہا. ہو گولڈ کہے میں اتنا قیمتی ہوں، میری اتنی ڈیمانڈ ہے اور تم مجھے کھینچ نہیں رہے ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ تم ہو تو قیمتی، ہر ایک تمہارے پیچھے ہے، لیکن میں تمہیں نہیں کھینچوں گا. کیوں نہیں کھینچوں گا؟ چونکہ تو میرا ہم مزاج نہیں ہے. میں اس کو کھینچوں گا تم جو تم جو میرا ہم مزاج ہوتا ہے. محبت اسی طرح کی کشش کا نام ہے، اور وہ کشش بھی جو کمال سے نکلتی ہے. اور کھینچتی کس کو ہے؟ جو اس کمال کا ہم مزاج ہوتا ہے. جو صاحب کمال کا ہم مزاج ہوتا ہے اسے وہ اپنی طرف کھینچ لیتی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر مومن کا سر بھی کاٹ دیا جائے تو تجھ سے نفرت نہیں کرے گا، اور منافق کو ساری دنیا دی جائے تو اسے محبت نہیں کرے گا. مزاج نہیں ملتا منافق کا علی سے، مزاج نہیں، اس لیے کوئی کشش نہیں ہے اس کے لیے. ابن ملجم جب امیر المومنین خلیفہ بنے، چوتھے خلیفہ کے طور پر مسلمانوں نے مانا، تو باری باری آئی بیعت کرنے کے لیے. ابن ملجم نے بھی بیعت کی تھی. بیعت کر کے جانے لگا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تو نے بیعت کی ہے؟ کہنے لگا سب کے سامنے کی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ تعجب ہے مجھے کہ تو نے بھی بیعت کی ہے. کہنے لگا اگر شک ہے تو دوبارہ کر دیتا ہوں. پھر لوٹا واپس اور سب لوگوں کے سامنے، اب جن کی توجہ نہیں تھی ان کی بھی ہو گئی توجہ، سب کے سامنے پھر اس نے بیعت کی. بیعت کر کے پھر نکلنے لگا جب مسجد سے باہر، حضرت نے فرمایا تو نے بیعت کی ہے؟ کہنے لگا اب مر توہین ہو رہی ہے میری، میں نے سب کے سامنے دو دفعہ بیعت کی اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں تو نے بیعت کی ہے. تیسری دفعہ پھر آیا، بڑے غصے میں آیا اور آ کر پھر سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیعت کی اس نے، تاکہ سب دیکھ لے کہ میں نے بیعت کر لی ہے. جب جانے لگا تو امیر المومنین نے پھر فرمایا تو نے بیعت کی ہے؟ کہنے لگا تو سب کے سامنے بیعت کی ہے، کیوں آپ مان نہیں رہے؟ حضرت فرماتے ہیں تیری روح مجھے مانوس نہیں لگتی. جانتے تھے وہیں کے رہنے والا تھا، وہیں کے رہنے والا تھا، اسی شہر کا تھا. سب کی طرح یہ بھی ایک خارجیوں کی طرح، باقیوں کی طرح، البتہ ابھی خارجی نہیں بنا تھا جب بیعت کی، بعد میں خارجی بنا. سب کے ساتھ آ کے بیعت کی، اور حضرت جانتے بھی تھے اس کو یہ کون ہے، باقی لوگ بھی جانتے تھے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ کوئی چیز ملتی جلتی نہیں ہے تیرے اور میرے درمیان، تیری روح میں اور میری روح میں کوئی آپس میں مشترک چیز نہیں ہے. عشق عزیزہ، محبت اس وقت ہوتی ہے کہ جو کچھ ادھر ہے اس کا کوئی شائبہ ادھر بھی موجود ہو، تاکہ وہ کھینچے اپنی طرف. جو کچھ وہاں ہے اس کا سایہ یہاں بھی ہو، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کا پرتو یہاں بھی ہو، اس کی خوشبو یہاں بھی ہو، پھر وہ کھینچتے ہیں اپنی طرف. لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو، انسان کسی اور دنیا کا ہو، وہ کوئی اور دنیا ہو، پھر رابطہ تو ہو جاتا ہے لیکن محبت کا رابطہ نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے اسی سفر میں جو کربلا میں بعد میں جا پہنچے، اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ سے باہر مضافات میں باغات اور کھیت تھے، وہاں پر ایک شخص سے امیر سید الشہداء کی ملاقات ہوئی جس کا نام تھا عبداللہ ابن مطی العدوی. یہ مدینہ کی بڑی مشہور شخصیت تھی اور بڑا تاریخی کردار ہے اس شخص کا مدینہ کے اندر، اور بعد میں بھی یہ امیر مختار سے بھی جا ملا، بعد میں پھر امیر مختار کے مخالف بھی ہوا، امیر مختار کو قتل کرنے والوں میں بھی شامل تھا، پھر عبداللہ ابن زبیر سے بھی جا ملا، پھر آخر میں مکہ میں قتل بھی ہو گیا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ، اور کوفہ کا حاکم بھی رہا یہ شخص کچھ عرصہ کے لیے۔ اس کو عبداللہ ابن زبیر نے جب کوفہ پر اپنا تسلط قائم کیا تو اسی عبداللہ ابن متی کو اپنا والی مقرر کیا، کچھ عرصے کے لیے یہ شخص کوفہ کا والی بھی رہا کربلا کے بعد۔ یہ شخص وہاں کھیتوں میں کام کر رہا تھا، سید الشہداء گزرے، جانتا ہے چونکہ قریش کے ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا، یہ امام کو دیکھا اور پہچان لیا، دور سے سلام اس نے لیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ابا عبداللہ سید الشہداء کا کنیہ تھا، کنیہ عرب زبان میں نام ہی ہوتا ہے جو ام و ابو ان ناموں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے ابو الحسن، ابو القاسم، ابو صالح، ابو عبداللہ، ابو جعفر، ابو محمد، ابو علی، ابو الحسن، یہ سارے کنیہ کہلاتے ہیں، اور عرب کلچر میں یہ کہ کنیہ سے ہی پکارتے ہیں، کسی کا نام نہیں لیتے، ادب یہی ہے کنیہ کے ساتھ۔ اس شخص نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ سلام آپ پر، کہاں جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا الان فمکہ، ابھی تو مکہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر امام نے فرمایا مکہ کے بعد مکہ پہنچ کر دیکھوں گا کہاں جانا ہے، اسے کچھ بھی نہیں بتایا امام نے، مجھے کہاں جانا ہے، میں کیا کرنے والا ہوں، کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس شخص نے امام علیہ السلام سے، جب امام جانے لگے اس کے قریب سے، تو کہنے لگا کہ آپ فرزند رسول ہیں، نواسۂ رسول ہیں، با عظمت شخصیت ہیں، میں نے یہ کنواں کھودا ہے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے، باغ کو پانی دینے کے لیے، اس میں پانی کم ہے اور کھارا بھی ہے، اتنا پانی کافی نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ اس میں برکت دے دے۔ خوب سید الشہداء نے کہا ٹھیک ہے تو لے کر آ پانی، لے کر آیا۔ امام نے ایک گھونٹ لیا وہ پانی اور منہ میں رکھ کر پھر اسے دوبارہ کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اس کا کنویں میں جانا تھا، کنواں چشمے کی طرح ابلنے لگا اور پانی بھی اس کا میٹھا ہو گیا، اور امام نے فرمایا یہ لے تیرا کنواں، اس کا سرشار چشمہ اور پانی اور کھیت اور نخلستان، اور تو رہے یہاں، اللہ حافظ۔ امام خدا حافظ کر کے ودا کر کے اس کو چلے گئے۔ عزیزان امام، اب یہ بھی شخص تھا، امام کو سلام بھی کیا، امام سے برکت بھی لے لی اس نے، کنویں میں بھی برکت آ گئی، کھیت میں بھی برکت آ گئی، باغ میں بھی برکت آ گئی، بعد میں بہت بڑا لینڈ لارڈ بنا یہ شخص۔ آج بھی اس کے نام پر، آج بھی ظاہراً اے جگہ وہ قائم ہے، آبار ابن متی کے نام سے ہیں، آبار ادویہ یا آبار بیر کو، بیر کی جمع ہے، بیر کنویں کو کہتے ہیں، وہ کنویں جو عبداللہ ابن متی نے بنائے تھے امام حسین علیہ السلام کی برکت سے، ایک کنواں کئی کنوؤں میں بدل گیا، ایک باغ کئی باغوں میں بدل گیا، اور ڈھیر سارا اس کو فائدہ ہوا، بڑا امیر بن گیا۔ سید الشہداء نے برکت تو دے دی اس کو، لیکن اس کے وجود میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ عشق حسین اس کو کھینچ لیتا اپنے ساتھ، اس کو کھینچ لیتا۔ اس کے برعکس زہیر ابن قیم جو شہداء کربلا میں سے ہیں، یہ امام حسین کو ماننے والا نہیں تھا، پروپوگنڈا ہوا تھا بہت شدید اہل بیت کے بارے میں، مکہ و مدینہ اور ان اطراف کے علاقوں میں بہت سارے لوگ اس پروپوگنڈے کا شکار تھے۔ وہ پروپوگنڈا یہ تھا کہ خلیفہ سوم کو امیر المومنین کے حامیوں نے مارا ہے اور امیر المومنین نے ان کو پناہ دی ہے، یہ پروپوگنڈا تھا جو شام سے ہوا، اور اس کی وجہ سے حجاز کے رہنے والے، مکہ و مدینہ اور طائف کے رہنے والے، یہ ہمیشہ اہل بیت سے دور ہی رہتے تھے، اور ان میں ایک زہیر ابن قین بھی تھے اپنے قبیلے کے بڑے اور سردار، لیکن پروپوگنڈے کا شکار، جس طرح آج کل ہے بہت سارے لوگ پروپوگنڈے کا شکار ہیں، کچھ رہبر کے بارے میں پروپوگنڈے کا شکار ہیں، کچھ مراجع کرام کے بارے میں پروپوگنڈے کا شکار ہیں، کچھ علماء کے بارے میں پروپوگنڈے کا شکار ہیں، وہ اس طرح سے تھے، لیکن جن کی فطرت پاک ہو، کوئی ان کے اندر کشش موجود ہو، جیسے حر کی ذات میں تھی کہ عاشور تک تو آیا ہے عمر سعد کے ساتھ، لیکن چونکہ کشش کی ہی اور تھی، اس کی فطرت پاک تھی حر کی، اس لیے آخر میں بدل گیا، نکل گیا وہاں سے۔ زہیر ابن قیم امام کے قریب نہیں آنا چاہ رہے تھے اسی پروپوگنڈے میں، لیکن آخرکار امام نے طلب کیا اور طلب کر کے مختصر روایت میں چند گھڑی چند سیکنڈ امام نے گفتگو کی اور زہیر کی دنیا بدل گئی. اور زہیر نے دنیا بھی چھوڑ دی, مال بھی چھوڑ دیا, قبیلہ بھی چھوڑ دیا, اپنی زوجہ کو بھی چھوڑ دیا, کہا تو بھی طلاق لے لے, ہمارا پتہ نہیں میں نے کدھر جانا ہے. اور زہیر سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. یہ کشش ہے عزیز من, محبت کشش ہے. جو دنیا کے پیچھے ہو, مفادات کے پیچھے ہو, اسے برکت دے دیتے ہیں حسین, لیکن اسے اپنے کاروان میں شامل نہیں کرتے. اس کا رابطہ عاشقانہ نہیں ہوتا. جو حسین سے حاجتیں لے لے, حسین سے بیٹے مانگ لے, حسین سے اپنی شفا مانگ لے اور پھر اپنا راستہ لے کہ شفا ہی لینی تھی لے لی, مجھے مل گئی برکت حسین سے, اب میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے, ان کے اندر کشش نہیں ہوتی. عشق اس وقت محبت عشق بنتی ہے جب اس میں معرفت بھی آ جائے. اگر معرفت نہ ہو اس کا نام عشق نہیں ہے, اس کا نام جذبات ہے. بعض اوقات انسان کا جذباتی تعلق ہوتا ہے کسی کے ساتھ, جس طرح عموماً ماں باپ ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ جذباتی تعلق ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے. جذبہ بھی ایک کشش ہے, لیکن نہ وہ کشش جس کا نام عشق و محبت ہے. جذبات الگ دنیا ہے, جس طرح کہا شہوات الگ ہیں اور عشق الگ دنیا ہے. شہوت حیوانی صفت ہے اور عشق ملکوتی صفت ہے. جذبات و احساسات یہ ایک الگ چیز ہے. انسان جذبات میں آ جاتا ہے, تیش میں آ جاتا ہے, کبھی انسان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور جسم گرم ہو جاتا ہے. جذبات میں کئی کام کر دیتے ہیں. دینداروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں, بے دینوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے اندر جذبات موجود ہیں. حتیٰ وہ جو بت سامنے اس کے پڑا ہوا ہے اور مورتی پڑی ہوئی ہے, اس مورتی کے ساتھ اس کا جذباتی تعلق ہے. اس کو نہیں کہتے عشق. کیوں کہ لکڑی کی مورتی اور پتھر کی مورتی بھی میں کوئی کشش ہی نہیں ہے جو اس کو اپنا عاشق بنا سکے. پھر کیا ہے, کیوں یہ مورتی کے گرد گھومتا ہے, کیوں یہ اس کو سجدے کرتا ہے؟ جذبات کی وجہ سے. اس کے جذبات کسی نے ابھار دیے. انسان کے اندر جذبات ہیں, غصہ آ جاتا ہے انسان کو, بہت جلدی ہنسی آ جاتی ہے, ہم رو بھی پڑتے ہیں, ہنس بھی پڑتے ہیں, اور ماہرین ہیں, رلانے کے بھی ماہرین ہیں, ہنسانے کے بھی ماہرین ہیں. کیسے ہنساتے ہیں اور کیسے رلاتے ہیں؟ ایک قسم کے جذبات کو ابھارے ہم ہنسنے لگتے ہیں, ایک اور جذبے کو چھیڑے تو ہم رونے لگتے ہیں. اور اگر ہمارے جذبات کو بالکل نہ چھیڑے, ہمیں نہ ہنسی آتی ہے نہ رونا آتا ہے. میاں بیوی کے تعلقات آپس میں جذباتی ہوتے ہیں عموماً, جذبات. لہذا آپ دیکھیں خاتون خانہ فوراً رونا شروع کر دیتی ہے. وہ کیوں اتنی جلدی رو پڑتی ہے؟ چونکہ جذبات ہیں اس کے اندر, جذبات ایک دم ابھرتے ہیں انسان کے. جذباتی تعلق عاشقانہ تعلق نہیں ہوتا. جذبات کا تعلق ایک ایسا انسان کے احساسات ابھرنے کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے, اور وہ بھی جب کوئی جذبات کو ابھار دے. جذباتی تعلق, آج جس کے بارے میں جذبات ابھر گئے, اس سے رابطہ ہو گیا. فرض کریں آپ کا ایک دوست ہے, جذباتی تعلق ہے آپ کے اس کے ساتھ, کل کو ایک اور دوست آتا ہے, وہ آپ کے جذبات بھڑکا دیتا ہے, آپ اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ بعض لوگ ہیں جو ایک دفعہ ایک آیا جوڑا قم میں تھے, قم مقدسہ میں, یادش بخیر, وہاں پر آئے, ایک فیملی آئی اور ان کے ساتھ جوان لڑکی اور لڑکا بھی آئے. وہ کہنے لگے جی کہ ہم, یہ لڑکی جو ہے یہ شیعہ ہے, ہم شیعہ فیملی ہیں, اور یہ لڑکا غیر شیعہ ہے, اور یہ چاہتا ہے ہماری بیٹی سے شادی کرے اور ہماری بیٹی بھی چاہتی ہے اس سے شادی کرے. تو لڑکی نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر یہ لڑکا شیعہ ہو جائے تو میں شادی کروں گی, ورنہ نہیں کروں گی. تو لڑکے نے فوراً حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں ابھی شیعہ ہوتا ہوں. کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا چلو قم چلتے ہیں. کسی اور شہر میں تھے, کہا قم چلتے ہیں. کسی نے ہمارا انہیں بتا دیا ایڈریس, وہاں آ گئے اور کہا جی کہ یہ لڑکا ابھی آپ کے ہاتھ پر آ کر اقرار کرنا چاہتا ہے, شیعہ ہونا چاہتا ہے. لڑکا لڑکی سے بھی زیادہ تیز تھا, وہ کہہ رہا تھا جی فوراً مجھے شیعہ کریں تاکہ میں اگلا مرحلہ طے کروں. میں نے کہا بھائی تھوڑا ٹھہرو, آرام سے رکو, ابھی اتنا جلدی نہ کرو, شیعہ ہونا آسان نہیں ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو, تشیع میں کیا نظر آیا ہے؟ کہتے کچھ بھی نظر نہیں آیا اس لڑکی کی شرط ہے کہ شیعہ ہو جاؤ. میں نے کہا بس, کہتے بس یہی ہے, یہ جو کہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اس لڑکی سے کہا کہ محترمہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آج آپ پسند آ گئی ہو اس کو اور آپ نے شرط رکھی شیعہ ہو جا, یہ ہو رہا ہے. انسان کے لیے سب سے مقدس چیز اس کا مذہب ہوتا ہے. جب وہ مذہب چھوڑ رہا ہے اپنا آپ کے لیے, کیونکہ جذبات آپ نے اس کے جذبات ابھار دیے ہیں, آپ کے باتوں نے, آپ کے چہرے نے, آپ کے خد و خال نے, آپ کے رویے نے, آپ کی شخصیت نے, آپ کے اخلاق نے اس کے جذبات ابھار دیے ہیں. اب وہ جذبات میں آ کر اپنا دین بھی چھوڑ رہا ہے. میں نے اس محترمہ سے پوچھا کہ بتا, اس کے ماں باپ کے سامنے میں نے کہا اگر کل کو ایک یہودی عورت اس کو مل جائے جو تجھ سے زیادہ حسین ہو اور وہ بھی جذبات اس کے بڑھکا دے اور یہ اس کی طرف مائل ہو جائے اور وہ شرط رکھے تو یہودی ہو جا, تو آپ کے پاس کوئی ضمانت ہے کہ یہ یہودی نہیں ہوگا؟ کہتی ہے نہیں, یہ تو ہو جائے گا, یہ تو عورت کی خاطر یہودی بھی ہو جائے گا. یہ جذبات ہوتے ہیں. جذبات میں انسان بہت کچھ کر جاتا ہے. آپ جذبات بڑھکا کے کسی کے جو مرضی ہے کریں, تیش میں دلائیں جذبات دونوں قسم کے, بعض اوقات شہوانی جذبات اور بعض اوقات غضبانی جذبات. دو قسم کے جذبے ہیں انسان کے اندر, ایک چاہت کے جذبے اور ایک نفرت کے جذبے. آپ نفرت کا جذبہ کسی میں پیدا کریں اور پھر اسے کہیں ٹکرا جاؤ اس سے, وہ ٹکرا جاتا ہے. عموماً فوجوں کے اندر جذبے ابھارے جاتے ہیں, فوجیں جذبات میں آتی ہیں. اگر کوئی اور جذبہ نہ ابھار سکے, کوئی مولانا اب نور جہان کو لے جاتے ہیں, تم ان کے جذبے ابھارو تاکہ لڑیں جا کر, وہ چلی جاتی ہے بارڈر پہ جا کے گانا گاتی ہے, فوجی جوان جذبے میں آ جاتا ہے, ٹینک سے ٹکرا جاتا ہے جا. بسوں کا چاہت کے جذبے ہیں, بسوں کا نفرت کے جذبے ابھار دیے جاتے ہیں. جذبات ابھارنے والے ماہرین ہیں ادیب, عموماً ان کو طریقہ آتا ہے, خطیبوں کو طریقہ آتا ہے. خطابت نام ہی جذبات ابھارنے کا ہے. خطابت نام ہی اسی کا ہے. خطابت پورا علم ہے اور اس علم کے بانی ارسطو ہیں, یونانی حکیم, اور وہ لکھتے ہیں کہ خطابت بہت ضروری ہے سیاست دانوں کے لیے اور مذہبی رہنماؤں کے لیے. کیوں ضروری ہے؟ چونکہ ان کا عوام سے سروکار ہوتا ہے اور عوام عموماً سوچتے نہیں ہیں, جذبات کے تحت جاتے ہیں, جدھر جاتے ہیں. جب ان کا عوام سے مثلا ووٹ لینے ہیں, حمایت لینی ہے, جنگیں کروانی ہیں, صلح کروانی ہے, ان سے بہت سارے کام سیاستدانوں نے عوام سے لینے ہوتے ہیں, تو عوام کو کس طریقے سے اٹھائیں اور اٹھے ہوئے عوام کو کس طرح بٹھائیں, اس کے لیے ان کے پاس مہارت ہونی چاہیے خطابت کی. فن خطابت کی مدد سے جذبے ابھارتے بھی ہیں اور فن خطابت کی مدد سے جذبے دبا بھی دیتے. مثلا فرض کریں کوئی واقعہ ہوا ہے اور عوام بہت جذبات میں ہے, احساسات, اور عوام اس وقت روڈوں پر نکل آئے ہیں. اس روڈ سے مثلا دھرنے میں عوام بیٹھے ہوئے ہیں بڑے جذبات میں ہیں, ریلی میں عوام ہیں بڑے جذبات میں ہیں, سڑکوں پہ عوام نکلے بڑے جذبات میں ہیں. حکومت کہتی ہے بھائی یہ بفرے ہوئے عوام کو گھر بھیجنا ہے. کس طرح سے بھیجیں گے؟ وہ تو چائے پلا کے تو نہیں بھیج سکتے ان کو, جو جتن مرضی ہے کر لیں. عوام کبھی بھی مثلا بے شک کہیں جی لنگر ادھر پکا ہوا ہے, ادھر بریانی پکی ہوئی ہے, ادھر جذبات میں آئے ہوئے عوام لنگر کی طرف بھی نہیں جاتے, کسی کی طرف بھی نہیں جاتے. جذبات میں آئے ہوئے عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ماہر خطیب کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنے خطبے پڑھتا ہے ایسے کہ عوام کے سارے جذبات ٹھنڈے کر کے چلا جاتا ہے اور عوام بالکل اسی طرح آرام سے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, میدان خالی کر دیتے ہیں. گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نکالنا ہے, سڑکوں میں لانا ہے. کیسے لائیں گے؟ آپ جو مرضی یہ کر لیں, جیسا جتن مرضی یہ کر لیں, نہیں آ سکتے جب تک کوئی ماہر خطیب آ کر ان کے جذبات کو نہ ابھارے. وہ آسانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے جذبات ان کے جذبات بڑھکا دیتا ہے اور بڑھکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یا چاہت کے جذبے ابھارتا ہے اور چاہت کے جذبوں کے دوران ہی نفرت کے جذبے بھی ابھار دیتا ہے, نفرت کے جذبات کو عروج میں لے جاتا ہے اور وہیں پر ان کے نفرت کے جذبات کو چھڑا کر ان سے چاہت کے جذبے ان کے اندر پورے ڈال دیتا ہے. اب یہ مہارت, اس لیے ارسطو کا یہ کہنا ہے کہ سیاستدان اور مذہبی رہنما کو خطابت میں ماہر ہونا چاہیے. خطابت یعنی تاکہ عوام کے جذبات ابھار بھی سکیں. ان دونوں کا تعلق ہوتا ہے. ڈاکٹر کا خطیب ہونا ضروری نہیں ہے, کسی انجینئر کا خطیب ہونا ضروری نہیں ہے, کسی مفکر کا خطیب ہونا ضروری نہیں ہے, کسی سکالر کا خطیب ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن سیاسی پیشوا اور مذہبی پیشوا کا خطیب ہونا ضروری ہے. اب بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے ہمارے رہنما موجود ہیں, مراجع عظام و فقہا پاکستان میں, ان کا نام بھی کسی کو نہیں آتا. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت بہت بڑی شخصیت, ایک علم و اجتہاد کا عظیم شخصیت ہے اور وہ موجود ہیں, تشیع کا ایک عظیم سرمایہ ہے, پاکستان میں کسی کو خبر جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ بھی ہمارا سرمایہ ہے. کیوں؟ اس لیے ان کو, وہ تو خطابت نہیں کرتے, وہ تو ممبر پہ نہیں آتے. خطابت کریں تو ہم پہچانیں گے انہیں. اس لیے خطابت جن کو نہیں آتی, کتنے بڑے علماء ہوں, عوام ان سے متاثر نہیں. عوام خطیبوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ادیبوں سے متاثر ہوتے ہیں, شاعروں سے متاثر ہوتے ہیں, چونکہ ان کو طریقہ آتا ہے ان کے جذبات کو ابھارنے کا. عزیز امام, جس طرح شہوات اور چیز ہے وہ عشق الگ ہے, اسی طرح جذبات اور چیز ہے وہ عشق الگ چیز ہے. جذبات نہیں ہے, خطیب جو جذبے ابھارے وہ جذبے کسی اور طرف بھی مڑ کے جا سکتے ہیں. آج کسی نے جذبے ابھارے مجھے یہاں لے آیا, کل کو یہی دوسرا آئے گا اس سے زیادہ بڑا, وہ جذبے ابھار کے کسی اور طرف لے جائے. ایک شہر میں مجلس پڑی, میں نے عوام نے بہت پسند کی, بڑی عموماً تو خاموشی سے سنتے ہیں, لیکن وہاں کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ یہ ٹھنڈی مجلس بھی بڑی گرم جوشی سے سنی انہوں نے, واہ واہ کی انہوں نے. اور ایک محترمہ بزرگ خاتون, خدا و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے, اس مومن کی والدہ تھی بزرگ محسن, انہوں نے اپنے بیٹے کو پیغام دیا, کہنے لگی کہ مولانا سے جا کر پوچھو کہ یہ آپ نے جو مجلس پڑھی ہے اس کو بھی یہ واہ واہ کہتے ہیں, اور اس کے الٹ جو پڑھتا ہے اس کو بھی یہ واہ واہ کہتے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں نے کہا جا کر ان بزرگ خاتون سے کہہ دوں گا یہ بہت پرانا ماجرا ہے, یہ نیا ماجرا نہیں ہے, چونکہ مزاج ہوتے ہیں. جذبات اور چیز ہے, عشق اور چیز ہے. جذبات میں معرفت نہیں ہوتی, معرفت کا کوئی تعلق نہیں ہے جذبات سے, بلکہ جتنا انسان معرفت سے دور تر ہوتا ہے جذبات کے لیے زیادہ آمادہ ہوتا ہے. آپ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی ہو اور ایک غیر پڑھا لکھا آدمی ہو, اور ان دونوں کے جب جذبات ابھارنا چاہیں تو جو پڑھا لکھا کم ہے یا نہیں ہے اس کے جذبات پہلے ابھر جائیں گے, دوسرے کے بعد میں. کوئی واقعہ سنے اس کے پہلے ابھر جائیں گے, جو تھوڑا سا سنجیدہ ہے اس کو دیر سے جذبات ابھرتے ہیں, بڑی مشکل سے اس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. جذبات کی ضرورت ہے, جذبات کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن اپنی جگہ پر ہوں, اپنے مقام پر ہوں, جہاں ضرورت ہے وہاں پر جذبات ہوں. جیسے میاں بیوی کے تعلقات جذباتی ہونے چاہیے, اولاد کے والدین کے تعلقات جذباتی ہونے چاہیے, جذبات کا تبادلہ ہونا چاہیے. صرف آپ بچوں کو راشن نہیں چاہیے, بلکہ ماں باپ کے احساسات بھی بچوں کی ضرورت ہے. کبھی ان سے پیار محبت بھی کیا کرو, ہمیشہ ان کو کچھ کھانے کے لیے جیب خرچی دے دی اور بات چیت نہ کی, نہ وہ اتنے آپ کے پیسوں کی ضرورت مند نہیں جتنے آپ کے احساسات کے منتظر ہیں. بچے کو اٹھانا, اسے گلے لگانا, اسے چومنا, اسے بوسا دینا, یہ زیادہ اثر ہے بجائے اس کے جیب میں آپ 200 روپیہ 500 روپیہ ڈال دو, اور اس کو موبائل کا بیلنس لے کے دینے سے اس پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اس کی پیشانی چوم لینے سے اثر ہوتا ہے. یہ چیزیں زیادہ ضرورت ہیں. احساسات چاہیے, زوج و زوجہ احساسات کا تبادلہ کریں آپس میں, ہمیشہ سکالر میں بنے رہیں کہ میاں بیوی دونوں, بیوی چاہے کہ شوہر پہ روب ڈالنا اور شوہر بیوی پہ ہمیشہ علمی روب ڈالے, یہ آ کر وہ اس کے ساتھ انگلش بولے, وہ گاڑی انگلش اس کے ساتھ بول کے روب ڈالنا چاہے, نہ اپنی مادری زبان میں بات کرو جو زبان بھی جانتے ہو، اور اسی زبان میں آپس میں تبادلہ احساسات کرو تاکہ زوجیت کا تعلق مستحکم ہو آپ کا آپس میں. جذبات کی ضرورت ہے، لیکن عشق اور چیز ہے، جذبات اور چیز ہے. عشق محبت ہے جس کے اندر معرفت موجود ہے، جس کے اندر بصیرت موجود ہے، جس کے اندر آگہی موجود ہے، اس کا نام عشق ہے. دین کے ساتھ رابطہ عاشقانہ چاہیے، خدا کے ساتھ رابطہ عاشقانہ چاہیے، آئمہ خدا کے ساتھ رابطہ عاشقانہ چاہیے، عشق کا رابطہ ہو. عشق کے رابطے کے لیے محبت چاہیے، اور اس محبت کے اندر معرفت چاہیے، پھر یہ رابطہ عاشقانہ بن جاتا ہے. اور جب انسان کا توجہ فرمائیں، جب رابطہ عاشقانہ ہو جاتا ہے، اس رابطے کی علامتیں ہیں. جذبات میں آیا ہوا، جذبات میں اور عشق میں فرق ایک پھر صرف عرض کروں گا. جذبات میں بھڑکا ہوا انسان جو خود چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے وہ کرواتا بھی ہے، دوسرے کو مجبور کرتا ہے کہ تو بھی ایسے کر. مثلا اگر کسی کے جذبات ابھر آئے کسی بھی اوپر، وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسا یہ جذبات میں آیا ہوا شخص تقاضا کر رہا ہے، اس طرح وہ بھی کرے، دوسرا بھی کرے، سارے اس طرح سے کریں. چونکہ یہ جذبات والا جذبے میں ہے، ابھی بہت گرم ہے، ابھی بہت اس کا ٹیمپریچر ہائی ہے، لہذا سب کہتے ہیں ابھی جو کہہ رہا ہے مان لو، اس کی جو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دو. لیکن عاشق وہ نہیں ہوتا جو خود بھی وہ کرے جو یہ چاہتا ہے اور وہ کروائے جو یہ چاہتا ہے، بلکہ عاشق وہ کرتا ہے جو معشوق چاہتا ہے، جو محبوب چاہتا ہے، خود نہیں چاہتا، خود ارادہ بھی نہیں کرتا. یہ جذبات کا اور عشق کا ایک فرق آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، جو عمل میں ظاہر ہوتا ہے کہ جذباتی آدمی اس کو جتنا بھی بتاؤ آپ کہ جو آپ کر رہے ہو یہ درست نہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہو یہ مناسب نہیں، لیکن وہ مانتا نہیں ہے، وہ مانتا نہیں، بلکہ وہ دوسرے کو بھی کہتے تم بھی ایسے کرو جیسے میں کر. کبھی ہوتا ہے نا گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے جذبات میں، ساس اور بہو کی کوئی ازلی لڑائی جو ہر گھر کی زینت ہے، ساس اور بہو کی لڑائی، وہ دونوں جذبات میں ہیں، ساس بھی جذبات میں ہے، بہو بھی جذبات میں ہے. اب بیچ میں یہ سینڈوچ بیچارہ جو ایک کا بیٹا ہے ایک کا شوہر ہے، یہی ہوتا ہے نا سینڈوچ ہوتا ہے بیچ میں، ایک طرف سے ماں کا دباؤ ہے ایک طرف سے بیوی کا دباؤ ہے، اور دونوں جذبات میں ہیں، ماں بھی جذبات میں ہے بیوی بھی جذبات میں ہے. ماں کیا کہتی ہے جذبات میں آئی ہوئی ہے، بچہ بیٹا جتنا سمجھائے کہ اماں تھوڑا سا صبر کرو حوصلہ کرو، لیکن وہ نہیں حوصلہ نہیں کرتی، وہ کیا کہتی ہے کہ فوراً اس چڑیل کو گھر سے نکال. اب یہ اس کو بہت سمجھائے کہ اماں یہ تو خود ہی لائی تھی انتخاب کر کے، لیکن وہ کہتی ہے بس غلطی ہو گئی ہے، اس وقت میری عقل ختم ہو گئی تھی، میں لے آئی اس کو، اب تو اس کو فوراً نکال. یعنی اپنی اولاد پر جذباتی ماں اپنی خواہش ٹھونستی ہے، وہ بیوی کو جاتا ہے سمجھانے کے لیے، بیوی کیا کہتی ہے کہ یا یہ بڑھیا رہے گی اس گھر میں یا میں رہوں گی، تو یا اس کے پاس رہے یا میرے پاس رہے، اگر اس کو نہیں نکالتا میں اپنی ماں کے ہاں جا رہی ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دونوں جذبات میں ہیں، اور یہ اگرچہ بیوی ہے لیکن اپنے جذبات شوہر پر ٹھونستی ہے، اور شوہر سے وہ کرواتی ہے جو یہ چاہ رہی ہے. اور ماں بھی اپنے بیٹے، چونکہ ماں جذبات میں ہے، نفرت کا جذبہ دونوں کے اندر ابھرا ہوا ہے، ماں بیٹے سے وہ چاہتی ہے جو ماں چاہ رہی ہے. لیکن اگر یہ دونوں بیٹے کی عاشق ہوتی، اگر یہ بیوی بیٹے کی عاشق ہوتی تو یہ نہ کہتی کہ اس بڑھیا کے ساتھ میں نے نہیں رہنا، وہ کیا کہتی کہ تو جو کہے میں نے وہ کرنا ہے، اگر تو کہے میں اس کے پاؤں پڑوں میں پاؤں پڑ جاتی ہوں، اگر تو کہے میں چپ ہو جاؤں میں چپ ہو جاتی ہوں، اگر تو کہے میں گھر سے نکل جاؤں میں گھر سے نکل جاتی ہوں، اگر تو کہے میں اس کے سامنے سر جھکا دوں میں سر جھکا دیتی ہوں. اس کا مطلب ہے یہ زوجہ اپنے شوہر کی عاشق ہے، کیونکہ معشوق سے پوچھ رہی ہے کہ تو بتا میں کیا کروں، معشوق سے پوچھ. لیکن جو جذبات میں ہوتا ہے اپنے جذباتوں سے کہتے ہیں یہ کر تو، وہ اس وجہ سے جذبات میں مرد گھر کا، دو عورتیں جب جذبات میں آ جائیں تو مرد کی کیا حالت ہو جاتی ہے گھر کے اندر، اس بیچارے کی کیا حالت ہوتی ہے گھر کے اندر. لیکن اگر یہ دونوں عورتیں عاشق ہوں، اس کی ماں بھی بچے کی عاشق ہو، بیوی بھی اس شوہر کی عاشق ہو، تو ماں کیا کہے گی کہ اگرچہ یہ میرا احترام نہیں کرتی لیکن مجھے تجھ سے عشق ہے، جیسے تو کہے گا میں وہی کرتی ہوں. اور اگر عورت بھی عاشق ہو تو کہے گی کہ تو معشوق ہے، تو جیسے کہے گا میں انجام دوں گی. لیکن ایسا کم کوئی گھر ہے خوش نصیب جس کے اندر یہ حالات ہوں. عزیزان، اسی طرح جو جذبات رکھتے ہیں اور جذبوں میں بڑھتے ہوئے جذبے ہیں، وہ نہیں پوچھتے ہم کیا کریں، وہ کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں ویسے آپ بھی کرو. اور جو نہیں کر رہا ہوتا، جذبات والے آدمی کی نفسیات یہ ہے کہ جیسا وہ کر رہا ہے اگر اس کا بھائی ویسے نہ کر رہا ہو، وہ بھائی سے بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے یہ نہیں. مثلا ایک بھائی غصے میں ہے، دوسرا غصے میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ بزدل ہے، بے غیرت ہے، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں وہاں پر لڑائی کے لیے تیار تھا، یہ وہاں ٹھنڈا بیٹھا رہا. اگر گھر کے اندر ماں لڑ رہی ہے بہو کے ساتھ اور بیٹی دیکھ رہی ہے، تو ماں کو بیٹی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے کہ تو نے اس وقت میرا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو نے کیوں میرا ساتھ نہیں دیا کہ دو گالیاں تو بھی دیتی تاکہ میرا دل اور ٹھنڈا ہو جاتا. بیٹی سے کہتی ہے جا تو بھی میری ہمدرد نہیں، اس گھر میں کوئی بھی میرا کوئی رونے لگتی ہے، اس گھر میں کوئی بھی میرا خیر خواہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ میں اس میدان جنگ میں اکیلی رہ گئی، کسی نے جذبات میں میرا ساتھ نہیں دیا. عزیزان، جذبات والوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ چاہتے ہیں جیسا یہ کر رہی ہیں ویسا سب کریں، اگر وہ نہ کریں یہ سمجھتے غلط ہو رہا ہے. لیکن عاشق کون ہوتا ہے؟ عاشق وہ کام کرتا ہے جو معشوق چاہتا ہے، عاشق کا ارادہ ہی وہی ہوتا ہے جو معشوق چاہتا ہے. عشق حسین عشق الہی ہے، اور عاشق حسین وہی کرتا ہے جو حسین چاہتے ہیں. جذبات جس کے ہوتے ہیں اس کی زمام اس کے جذبات کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور عاشق کی زمام معشوق کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جذبات والے کی زمام اپنے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے جذبات کے ہاتھ میں ہے، نہ اس کے عقل کے ہاتھ میں ہے. جدھر جذبات کے ہیں وہ کر دیتا ہے، عاشق کی لگام اس کی معشوق کے اختیار میں ہوتی ہے، وہ معشوق کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا. عزیزان، عشق حسین عشق پاک ہے، عشق الہی ہے. اس عاشقی کے لیے، اس محبت کے لیے معرفت اس محبت کو عشق میں بدل دیتی ہے. اگر معرفت نہ ہوئی تو عشق کی جگہ جذبات آ جائیں گے، اور جب جذبات آ جائیں گے تو عاشق حسین حسین کی نہیں سنے گا، عاشق حسین وہ کرے گا جو اس کا جی چاہے گا. جو کچھ کہیں، چند روز قبل، دو یا تین روز قبل مقام معظم راہبری حضرت آیت اللہ العظمہ خامنئی دامت ذوالعالی کی خدمت میں عزادار گئے. عزا کے دن ہیں، وہاں بھی اربعین قریب ہے. عزاداروں کی مختلف انجمنیں، ہیئتیں رہبر معظم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. بہت ہی خوبصورت رہنمائی عزاداروں کو فرمائی، عزاداروں کے لیے بہت اہم رہنمائی فرمائی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس عزاداری کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت اہمیت. اور بعض لوگ جو دیکھتے تھے کہ بعض اوقات عزاداری کے اندر آ جاتے ہیں ایسے مسائل جو لوگ اپنے عقیدت یا جذبات کی وجہ سے لے آتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اصل عزاداری پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، امام خمینی ہمیشہ ان کو روکتے تھے کہ یہ عشق حسینی ہیں، جو عزاداروں کے دلوں کے اندر موجود ہے وہ حرارت جو رسول اللہ نے فرمائی تھی, اسے ٹھنڈا نہ کرو, اسے نہ ٹھنڈا کرو, بلکہ اگر چاہتے ہو کہ عزاداری کے اندر کوئی ایسی شے نہ آئے تو آپ خود بڑھ کر آگے ایسی عزاداری پاکیزہ کر کے دکھاؤ تاکہ عزاداروں کو ایک نمونہ فراہم ہو جائے, مل جائے ان کو, نمونہ مل جائے. بند نہ کرو اس کو, بند کرنا ظلم ہے, یہ نہ اصلاح کے نام پر اس کو بند کرو اور نہ کسی اور وجہ سے اس کو بند کرو, چونکہ یہ حرارت ہے, یہ وہ تڑپ ہے, یہ وہ عشق حسین ہے جو مومنین کے دلوں کے اندر ہے. معرفت دینا آپ کا کام ہے, اگر اس عشق کو معرفت نہیں دے سکتے کمی کیوں آ جاتی ہے عزاداری کے اندر یا عزادار کے اندر, جب معرفت نہ ہو وہ معرفت کی کمی کو دور کرو. جب اس عشق کے ساتھ معرفت آ جائے گی پھر یہ عزادار وہی کام کرے گا جو حسین چاہتے ہیں, جو آئمہ چاہتے ہیں. مقام معظم رہبری نے ان عزاداروں کو رہنمائی فرمائی, گئے خود رہبر معظم کے پاس گئے عزادار اور جا کر رہنمائی لی کہ ان ایام عزا میں ہماری رہنمائی فرمائیں کیا کریں ہم. خوب کیسے بہترین عزادار ہیں کہ جو بوز تو ہوتے ہیں نا عزادار کہ جی فلاں کو کیا, مجتہد کو کیا, فقی کو کیا, رہبر کو کیا, یہ عزاداری تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے. نا, عزاداری میں عشق ہے اور عشق کو معرفت کی ضرورت ہے اور معرفت کا منبع رہبر ہے. لہذا گئے کہ اس عشق میں معرفت کی جلا آ جائے, جب معرفت آ جائے گی پھر عزادار دیکھیں وہ بنتا ہے جو کربلا میں بنا تھا, وہ شہداء کربلا کا جو درجہ اس کو ملتا ہے. رہبر معظم نے خوبصورت چند جملے میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, تفصیل کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی, مختصر عرض کرتا ہوں چند ایک مطلب تبرکن تیمنن عرض کرتا ہوں. رہبر معظم نے فرمایا, ایک تو فرمایا کہ یہ بہت اساسی کام ہے, لیکن فرمایا ساتھ کہ عزاداری ہو نظم کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ. یہ ایک نقطہ تھا جو بیان فرمایا کہ ابھی میں اس کو زیادہ نہیں کھولتا, وضاحت نہیں کرتا, صرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایک چیز تھی جو بیان فرمائی ہے. عموماً عزاداری میں اس پہلو کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا, نظم و ترتیب کہتے ہیں نا, جو بھی آتا ہے جو کرتا ہے جیسے کرتا ہے. فرمایا نا ایسے نہیں ہونا چاہیے, نظم و ترتیب ہونی چاہیے تمہاری عزا کے اندر. یہ پہلا نقطہ تھا. دوسرا یہ فرمایا کہ آپ کی عزاداری حماسی ہونی چاہیے, حماسی یعنی اس کے اندر دلیری ہو, اس کے اندر شجاعت ہو, اس کے اندر مردانگی ہو, اس کے اندر ہمت کی بات ہو اپنی عزاداری کی. چونکہ عزاداری میں سوگ کا پہلو ہے, سوگ میں عموماً مظلومیت ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے شعر, ایسے نوحے, ایسے مرثیے, ایسے سلام لاچاری والے لائے جاتے ہیں بیچ میں, تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں عزا سوگ زیادہ ہو. نہ عزیز من, سوگ کو زیادہ کرنے کے لیے لاچاری نہ بتاؤ, سوز کو بڑھانے کے لیے, بس سوگ کو بڑھانے کے لیے ہمت بلند پیش کرو. چونکہ کربلا ہمت کا میدان ہے, وہاں قلیل سی جماعت بھی آتی ہے وہ عظیم لشکر سے ڈرتی نہیں, اسے ٹکرا جاتی ہے. لاچاری کا احساس نہیں ہوتا کربلا میں. کربلا میں امام کے ساتھ 72 تن تھے اور مقابلے میں 72,000 تھے. یہ 72 ان سے نہیں ڈرے, ہزاروں کی تعداد میں جو تھے. کیوں نہیں ڈرے؟ اس لیے نہیں ڈرے کہ یہ تھوڑے تھے لیکن ان کے اندر لاچارگی اور بے چارگی کا احساس نہیں تھا. ہمت بلند تھی ان کے اندر, ہمت عظیم تھی ان کے اندر. اور جب ہمت بلند ہو جائے پھر انسان بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا. اس لیے فرمایا کہ ایک ہمت اپنی حماسی عزاداری کرو, بلند ہمت کے ساتھ عزاداری کرو, ایسی عزاداری کرو جس کے اندر عزادار کے اندر بھی شجاعت و ہمت پیدا ہو اور بہادری و دلیری پیدا ہو. اور ایک نقطہ یہ بیان فرمایا کہ عزاداری میں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو خود عزاداری کو مزید سوگوارتر یا اس کو پرونق بنانے کے لیے بعض اوقات سوچتے رہتے ہیں. ہر انجمن, ہیئت یا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری عزاداری میں کوئی منفرد خصوصیت ہو دوسرے کی ہیئت میں. چونکہ ایک جیسا نہیں مشابہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ ہماری خصوصیت ہو. ان کے پاس یہ ہے ہم مثلا فرض کر لیں ایک دوسرے سے الگ رہنے کے لیے، انفرادیت قائم رکھنے کے لیے ہر چیز کو رنگ پرچم کا الگ کر لیں گے، علم کا سائز اس کا بڑا کر لیں گے تاکہ ہم تھوڑے سے منفرد نظر آئیں، الگ تھلگ نظر آئیں. نہ عزیز من، آزاداری کو مقابلے کا میدان نہ بنو. آزاداری مقابلے کا میدان نہیں ہے، آزاداری کا ماحول ایسا بناؤ کہ تمام مومنین کو اپنائیت کا احساس ہو. مقابلہ نہ کرو کسی کے ساتھ. ہو جاتا ہے دو انجمنوں میں آپس میں مقابلہ ہو جاتا ہے کہ ان کا اگر ایسا ہے لنگر میں ہی ان کا پہلے پوچھتے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں، وہ بریانی دے رہے ہیں، بس ہم حلیم دیں گے اس وقت. ان جیسی نہیں کرنا چاہتا. نہ مقابلہ کسی میدان میں نہ کرو، نہ نوحی میں مقابلہ کرو، نہ مرثیہ میں مقابلہ کرو. آزاداری آزاداروں کے آپس کے مقابلے کا نام نہیں ہے، کسی بھی نام سے مقابلہ نہ کرو کسی مجمع کا. اس مجمع سے بعض کہتے ہیں ہمارے مجمع زیادہ تھا، ان کا مجمع کم تھا، کہتے ہیں سر. اب یہ افسوسناک بات ہے، عمومی ممبر پہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ سنی ہوئی ہیں یہ باتیں آپ کی. میں جو کر رہا ہوں کوئی یوں نہیں کہ آپ اندیکھی یا انسنی باتیں آپ سن رہے ہیں، یہ وہ باتیں جو آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں. مقابلہ ہوتا ہے، ان کا رش کم تھا، ہمارا رش زیادہ ہے. رش بڑھانے کے لیے پھر کوئی معروف شخصیت بلاتے ہیں، کوئی ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ ان کا رش ٹوٹ کے ہمارے طرف آ جائے. اسی طرح دو ایک شہر کے اندر، اس شہر میں نہیں کسی اور شہر میں، دو عزاداریوں میں آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا. ایک ہی وقت میں مجلس ہوتی تھی، اس امام بارگاہ میں بھی، اس امام بارگاہ میں بھی. اس امام بارگاہ میں ہمیشہ رش کم ہوتا تھا، وہاں وہ معروف شخصیتیں بلاتے تھے، رش زیادہ ہو جاتا تھا. خوب آج کل ہیں مشہور شخصیتیں، نوحہ پڑھنے والی مشہور شخصیتیں، تقریر کرنے والی، مصائب پڑھنے والی، خطابت کرنے والی ہیں مشہور شخصیتیں جن کے اندر ہنر ہے، گٹس ہیں، وہ کر لیتے ہیں متاثر لوگوں کو اپنے ہنر سے، خوب بلاتے ہیں لوگوں کو. ایک دفعہ انہوں نے ہمت کی اور مشہور معروف شخصیت بلائے اور وہ سارا رش ادھر کا بھی ٹوٹ کر ادھر آ گیا. یہ بہت خوش ہوئے، آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اور ناگہان ان کے منہ سے اب خوشی میں یہ تبصرہ نکلا کہ رش ہمارا زیادہ ہے. جو مثال دی وہ عرض کیا کہ بہت مایوب بات کی انہوں نے، بانی دے وہ کہا کہ اس سال ہماری اس مجلس میں رش فلاں سینویج جتنا تھا، نام بھی لیا انہوں نے کہ جتنا وہاں رش ہوتا ہے اتنا یہاں رش تھا. اب نعوذ باللہ، کیوں ایسی بات کرتے ہو آپ؟ کیوں تھوڑے عزاداروں کو آپ عزاداری نہیں سمجھتے؟ اگر دس بھی عزادار ہیں تو عزاداری ہے یہ، اگر سو بھی عزادار ہیں تو عزاداری ہے یہ. تمام آداب کے ساتھ کرو، اگرچہ پانچ ہی کیوں نہ ہو. بڑے مجمع لگانے کے لیے ایسی حرکتیں نہ کرو، مقابلے نہ کرو آپس میں عزاداری کے. اور مقابلے کے لیے پھر چونکہ ظاہر مقابلہ بڑھ جیتنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات حدوں سے آگے نکل جاتے ہیں، ان حدود کو کراس کر جاتے ہیں، بس اوقات ایسے حرکات کرتے ہیں، ایسی چیزیں شامل کر لیتے ہیں جو عزاداری کے لیے ہی بدنامی کا باعث بن جاتی ہے. نہ عزیز من، ایسے کام مت کرو، پرہیز کرو. رہبر معظم نے فرمایا کہ عزاداری کے اندر آپ قرآنی مضامین کو شامل کرو، روایات معصومین کے نوحے اور قصیدے بناؤ، خطبہ امیر المومنین کے پڑھو. شاعرانہ قوت خدا نے آپ کو دی ہے، خدا سلامت رکھے ہمارے اس برادر عزیز آغائے علی دیب کو کہ انہوں نے ایک نیا انداز متعارف کروایا ہے نوا خانوں کے اندر، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند باقی نوا خانوں کو بھی توفیق دے انشاءاللہ. با مقصد نوحہ پڑھنا اور بیداری کا نوحہ پڑھنا اور وحدت کا نوحہ پڑھنا اور لوگوں کو پیغام کا مقصد حسین علیہ السلام بتانا اور ملت کے حوصلے بلند کرنا، یہ ضرورت ہے. خطیب بھی یہ کام کریں اور نوا خان و شاعر بھی یہ کام کریں. اس طرح کے مضامین رہبر معظم فرماتے ہیں قرآنی مضامین ان عزاداری کے اندر، خطبے ہو قرآنی، خطبے ہو نہج البلاغہ کے، ان کو شاعری میں بھی بھر لو. روایات ہیں، اگر یہی ہمارے شاعر جو سلام لکھتے ہیں بجائے اس کے کہ خود اپنے تخیل سے کوئی مضمون باندھے، اگر روایات امام حسین علیہ السلام کا ہی شاعری کے ذریعے سے شعر بنا دیں, دنیا کا عظیم ترین مرثیہ بنتا ہے. اگر خطبہ حضرت زین العابدین کو شعر بنا دیں, اگر خطبہ حضرت زینب کو شعر بنا دیں, اگر وہ مرثیہ جو جناب ام کلثوم نے پڑھا تھا مدینہ واپسی پر, اگر اسی کو خود شعر بنا دیں, دنیا کا سب سے زیادہ غمگین مرثیہ اور نوحہ بنتا ہے یہ. آپ کو اپنی طرف سے چیزیں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک نقطہ جو مقام راہبری نے, میں نے ایک اور مجلس میں اس کی طرف اشارہ کیا, جو بہت اہم نقطہ تھا, وہ نقطہ یہ ہے کہ عزاداری کو اور ان حیاتوں کو سیکولر نہ بناؤ, سیکولر نہ ہو. سیکولر کہتے ہیں دین و دنیا کی جدائی کو, دین و سیاست کی جدائی, کہ مقدس چیزیں الگ کر دو, غیر مقدس چیزیں الگ کر دو. مقدس چیزیں مسجدوں میں لے آؤ, غیر مقدس چیزیں گھروں میں لے جاؤ. اب آپ نے ایسا ہی کیا ہوا ہے, دین اٹھا کے مسجد میں رکھ دیا ہے, زندگی اٹھا کے دنیا اٹھا کے گھر لے گئے ہیں. گھر میں دین نہیں ہوتا, مسجد میں دنیا نہیں ہوتی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہمارے گھروں کے اندر کہتے ہیں جی وہاں کیبل لگا ہوا ہے. ایک مومن اپنے گھر لے گئے کہ آئیے مولانا گھر آئیے, گھر گئے ان کے بڑا ٹی وی لگا ہوا تھا, شاید کوئی 70-75-90 inch کا ٹی وی, پوری دیوار جتنا, اور اس کے اندر جو منظر نشر ہو رہا تھا نعوذ باللہ, وہ مومن کی شان نہیں تھی. باہر گئے, ہم منہ ادھر دروازے کی طرف کھڑ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ منظر چینج ہو تو ہم اندر جائیں. منظر چینج کیا تو اس سے بھی برا چینل لگ گیا ان کا ٹی وی کے اوپر. پھر کہنے لگے کہ یہ حالات سے آگاہی کے لیے ہم نے لگایا ہوا ہے. بندہ خدا, حالات سے آگاہی کے لیے 100 inch کا ٹی وی چاہیے, آپ اگر 10 inch کا بھی لگا لو اس سے بھی حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے. اور حالات سے آگاہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کے اس حالت کی بھی آگاہی آپ کو ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ خبریں سن لو, آپ فلمیں ڈرامے کس حالات سے آگاہ کرتے ہیں آپ کو, یہ فوش چینل کس چیز کی آگاہی دیتے ہیں آپ کو, کس جواز کے تحت گھر کے اندر یہ فوش مناظر و چینل اپنی ناموس, اپنی بیوی, اپنی بیٹی, اپنی زوجہ, اپنی ناموس کے لیے یہ فساد گھر میں کیوں پہنچایا ہے. یا حسین کہنے کے لیے امام بارگاہ میں چلے جاتے ہو, گھر کو اتنا مقدس بنا کہ صبح و شام یا حسین اس گھر کے اندر کہتو یا حسین. تقدس اتنا ہونا چاہیے تیرے گھر کا, احترام اتنا ہونا چاہیے تیرے گھر کا, اس کے اندر کوئی معصیت نہ ہو, کوئی گناہ نہ ہو. سیکولر اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں جی کہ دین الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے, دنیا الگ چیز ہے. کہ یہی کام جو ظلم ہوا ہمارے ساتھ, دین کے نام پر کچھ عبادات کو, کچھ رسومات کو الگ کر کے کہا یہ دین ہے تمہارا, باقی سب کو کہا یہ دنیا ہے, اس کے قریب آپ نہیں آنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے چالاک ہوتے ہیں, وہ اچھی چیز کہتے ہیں جی یہ مثلا اچھے کھانے کو الگ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں اس میں مرچیں زیادہ ہیں اور پیٹ خراب ہوگا, اگر آپ نے یہ کھانا کھایا تو پیٹ خراب ہوگا, اور جو پھیکی چیز ہے کوئی ایسی چٹنی لسی وہ آپ کو دیں گے کہ یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. یہ کرتے ہیں نا چالاک لوگ کہ اچھا کھانا اپنی طرف کر لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں یہ مرچیں زیادہ ہیں اس کے اندر. دوسرا ڈر جاتا ہے جب مرچیں زیادہ ہیں تو میں نے اس کو نہیں کھانا. کوئی نامرغوب قسم کا کھانا ہوگا, کہیں گے یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے, دال صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے, وہ مہمان کے آگے رکھ لیں گے, دوسرے کو دے دیں گے. یہی کام مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ اہل دنیا نے, سیاست بازوں نے کیا کیا, کہا کہ آپ مومن ہو, یہ ساری دنیا ہے, یہ سب دنیا ہمارے حوالے کر, دنیا ناپاک چیز ہے, دنیا خراب چیز ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں دے دو خراب چیزیں, یہ اچھی اچھی چیزیں عبادتیں اور رسومات تم لے لو, اور یہ لے جا کر اپنے عبادت گاہوں میں جا کر آپ ان میں لگ جاؤ, ہم ادھر ایوانوں میں اسمبلیوں میں بیٹھ کر ان گندی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, سیاست میں اور حکومت میں لگے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیکولرزم. سیکولرزم یعنی زندگی کے عملی مسائل کو چھوڑ دینا, ان کو لوگوں کے حوالے کر دینے کو, اس پر وہ تبصرے کریں, ٹی وی میڈیا میں تبصرے ہوں, میڈیا بتائے لوگوں کو حالات کیا ہیں, میڈیا بتائے لوگوں کو اس وقت فتنے کیا ہو رہے ہیں, میڈیا بتائے اس وقت ان حالات اور فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, میڈیا بتائے ان حالات کا پس منظر کون ہے, کون اس ملک و مملکت کو تباہ کر رہا ہے, کون اس ملت کے اندر فتنے ڈال رہا ہے, یہ میڈیا بتائے. کیوں؟ कि ये खराब बातें हैं, ये मीडिया पे होनी चाहिए, मिंबर पे कौन सी बातें होनी चाहिए, हो मिंबर पे आप वही अपनी रसूमात और इबादत की बातें करो, मिंबर पे हालात से आगाही ना दो। रब फरमाते हैं ये सेकुलर आजादारी है, सेकुलर आजादारी ज़ैनबी आजादारी नहीं है, सेकुलर आजादारी हुसैनी आजादारी नहीं है। आजादारी किसका नाम है? आजादारी तसलसुल करबला है, अमल ज़ैनबी का नाम है, अमल हुसैनी का तसलसुल है। अमल हुसैनी क्या था, वह अमल ज़ैनबी क्या था? अमल हुसैनी एक हुकूमत ताहूती के मुकाबले में क़याम करके शहीद हो जाना, वह अमल ज़ैनबी उस हुकूमत के नापाक चेहरे से निकाब उतार के पूरी दुनिया में उसको रसवा करना। बस हुसैन भी हुकूमत से टकरा रहे हैं, ज़ैनब भी हुकूमत से टकरा रही है, तो क्यों ज़ैनब और हुसैन का आजादार आज सेकुलर बनकर और मिंबर के ऊपर यजीदियत को फरामोश कर जाए, ताहूतियत को फरामोश कर जाए, हालात को फरामोश कर जाए और फकत चंद रसूमात में अपने आप को मसरूफ रखकर और खुश हो जाए मैं अमल ज़ैनबी कर रहा हूं। रब फरमाते हैं ना हजरत ज़ैनब वो थी जिसके खुतबे से ईमान लरज रहे थे, यजीद जैसा ताहूत लरज रहा था, वो आजादारी करो, वो आजादारी जिससे ताबूत लरजता नहीं है, समझ लो वो हुसैनी आजादारी नहीं है, वो ज़ैनबी आजादारी नहीं है। जनाब ज़ैनब औलिया ने ये तो नहीं कहा मुझे एक कमरा बना दो मैं भाई को रोती रहूं, ना, कहां गई दरबार में जहां ताबूत सज के बैठा हुआ था, धज बना के बैठा हुआ था, और यहां अली की बेटी ने आकर आजादारी की, वो खुतबा दिया। वो खुतबे क्यों आज मेंबरों पर नहीं हो रहे बयान? जब बाजार कूफा में पहुंची वहां खुतबा दिया, वो खुतबा किस तरह का दिया? क्या फकत ये कहा कि लोगों चुप हो जाओ मैं अपने भाई को रो लूं? ना, लोगों को खिताब किया, अला या अहलन कूफा, ए कूफा के मक्कारो, ए कूफा के गद्दारो, ए कूफा के फरेबकारो, ए कूफा के हजार चेहरा लोगो, पता है तुमने क्या जुर्म किया? ये है आजादारी ये ज़ैनबी, आज सेकुलर आजादारी कि जिसमें हम हालात की तरफ ना जाएं। कौन बताएगा अगर आजादारी में हालात ना हुए? आज यही आजादारी के लिए जो मनहूस दुश्मन ने प्लानिंग की हुई है, नापाक शैतानी, इसको कौन समझाएगा? आजादारी के इन कामों में समझ में आना, आजादारी के खिलाफ होने वाली साजिश, आजादारी के खिलाफ बनने वाला मंसूबा, अगर उसका तोड़ आजादारी में पेश नहीं होगा तो कहां पेश होगा? हमने रख दिया है कि तंजीमें अपने दफ्तरों में बैठकर इन मंसूबों की नाकामी के लिए कोशिश करें ना। अजीज़ान-ए-मन, जो आजादारी को रोकने के लिए नाकाम, जो आजादारी को रोकने के लिए शैतानी मंसूबा बनेगा, उस शैतान का नाक खाक में मिलाने के लिए मिंबर अज़ा से खुतबा होगा।
Allah
سیکولر مسجد کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ جہاں پر آئیں دو رکعت نماز پڑھیں ایک دعا کریں اور اٹھ کر چلے جائیں. یہ مسجد اسلام کی مسجد کا تصور نہیں ہے. اسلام کی مسجد رسول اللہ نے بنائی اور رسول اللہ نے مسجد بنا کر جہاں سجدے کروائے, جہاں بندگی خدا کی کروائی, معرفت بھی دین کی وہیں پر دی, درس بھی دین کا وہیں پر دیا اور لشکر بھی اسلام کا وہیں پر بنایا اور دشمن کے مقابلے کے لیے منصوبہ بھی وہیں پر بنایا, وہیں سے تیار کیا سب کچھ. یوں نہیں تھا کہ مسجد دفتر بنا, دفتر الگ تھا رسول اللہ کا, مسجد الگ تھی. وہ مسجد رسول اللہ کا دفتر بھی تھا, وہ دارالخلافہ بھی تھا, وہ تخت حکومت بھی تھا رسول اللہ کا, وہ مصلح بندگی بھی تھا رسول اللہ کے لیے, وہ ہر چیز کی جگہ تھی. رسول اللہ کی مسجد سیکولر مسجد نہیں تھی. یہ آج ایسی مسجد کا تصور پیدا ہوا ہے کہ جس مسجد میں فقط نماز کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا. نہ, مسجد اسلام کا جڑ ہے. امام خمینی فرماتے ہیں مسجد سنگر اسلام ہے, اسلام کا مورچہ ہے. اسلام کا مورچہ ہے, مورچہ محاذ کا ہوتا ہے, مورچے میں مجاہد بیٹھا ہوتا ہے اور مورچے کے سامنے دشمن ہوتا ہے. دشمن کی چال کو سمجھا بھی مسجد میں جاتا ہے, دشمن کی چال کا توڑ بھی مسجد میں ہوتا ہے. یہ سنگر ہے اسلام کا, سیکولر مجلس مسجد و سیکولر ازاداری و سیکولر مجالس. جنہوں نے یہ تقسیم قبول کر لی ہے, کہا کہ ٹھیک, حالات تمہارے پاس, قوم تمہارے پاس, سب کچھ تمہارے پاس, عبادتیں اور رسومات ہمارے پاس. نہ عزیزان ایمان, یہ سودا قبول نہیں کہ جو اختیار ہے وہ تمہارے پاس, مملکت کا اختیار تمہارے پاس, شہر کا اختیار تمہارے پاس, وسائل تمہارے پاس, اقتدار تمہارے پاس, تم جو جی میں آئے کرو. تمہارے جی میں آئے لشکر بناؤ, تمہارے جی میں آئے دہشت گرد بناؤ, تمہارے جی میں آئے دہشت گردوں کو مجاہد کہو, تمہارے جی میں آئے دہشت گردوں کو شہید کہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے اختیار میں ہے, تم جو مرضی ہے کرو. ایسے نہیں ہے. خدا نے یہ نظام بنایا ہے, اس نظام کے اندر خدا نے اختیار بنایا ہے, اس اختیار کا نام ولایت رکھا ہے. دین اور دنیا کا اختیار ولی کو دے دیا ہے. ولایت کہتے ہی اختیار کو ہے. اگر ہم آئیں اپنی فقط سیکولر ازاداریاں کر کے اٹھ جائیں, ہمارے بچوں کو حالات کون بتائے گا, ان کو دین کون بتائے گا, ان کو فرائض کون بتائے گا, ان کو وظائف کون بتائے گا, ان کو آشنا کون کرے گا؟ رہبر معظم فرماتے ہیں ان ازاداروں سے, فرمایا کہ نہ, سیکولر ازاداریاں نہ کرو. آگاہی دینے والی بہترین تجزیے تمہاری ازاداریوں کے اندر ہو. ایک ہم نے تصور بنایا ہوا ہے کہ اسے ازاداری کی حرمت و احترام و تقدس ختم ہو جاتا ہے. نہ عزیز من, جناب زینب اولیاء کے خطبے پڑھنے سے تقدس بڑھتا ہے, ختم نہیں ہوتا. سید ساجدین کے خطبوں سے تقدس بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. تیرا اپنا تخیل پیش کرنے سے تقدس خراب ہوتا ہے, دین پیش کرنے سے تقدس خراب نہیں ہوتا. اگر میں آ کر ممبر پہ جو ذہن میں آئے گھڑ کے آپ کو بتا دوں, یہ بھی ایک اہل ممبر ایک خطیب نے کہا مجھے, کہنے لگا کہ آپ جو تقریریں کرتے ہو یہ تو بہت آسان ہے, یہ مجلس جو آپ پڑھتے ہو, یہ مجلس پڑھنا اس میں کیا مشکل ہے. ایک ہی جگہ پڑھ رہے تھے, وہ بھی پڑھ رہے تھے, ہم بھی پڑھ رہے تھے, آئے ملنے کے لیے اور کہنے لگے کہ آپ جو مجلس پڑھتے ہو یہ تو بہت آسان ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ اس لیے کہ آپ کتاب ساتھ لے آتے ہو, یا گھر میں پڑھ کے آتے ہو, یا کتاب ساتھ لے آتے ہو, پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے ہو, تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے پڑھ کے. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا. پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہمیں گھڑنا پڑتا ہے, ہم گھڑ کے بتاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اب خود سوچو, کبھی گھڑی ہے بات؟ میں نے کہا نہیں, مہلت نہیں ملی ابھی تک, تو توفیق نہیں ہوئی گھڑنے کی. کہنے لگے گھڑ کے دیکھو کتنا مشکل کام ہے, ایک حقیقت کی جگہ کوئی چیز گھڑ کے پیش کرنا کتنا مشکل کام ہے. اور میں نے واقعا مانا ان کے سامنے کہ یہ صحیح کہتے ہو آپ, پڑھ کے بتانا آسان ہے, گھڑ کے بتانا مشکل ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھو کہ اگر قرآن پڑھ کے بتائیں مجلس کا تقدس خراب نہیں ہوتا. نہج البلاغہ کھول کے پڑھ کے بتانے سے مجلس کا تقدس خراب نہیں ہوتا, بلکہ رہبر معظم جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے محافظ آزاداری و تحفظ آزاداری کے سب سے بڑے رہنما ہیں. وہ خود بہت بڑے خطیب بھی ہیں رہبر معظم. انہوں نے وہ آ کر کتاب کھول کے مصائب کی کتاب کھول کے کتاب سے مصائب پڑھتے ہیں. مصائب کی کتاب کھول کے پڑھنے سے حرمت مجلس کی خراب نہیں ہوتی، غلط مصائب پڑھنے سے حرمت خراب ہوتی. پڑھنے سے تو کوئی نہیں خراب ہوتی، گھڑ کے بتانے سے خراب ہوتی. گھڑتے کیوں؟ کسی چیز کے گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان، ضرورت ہے ایسی عزا جو بی بی نے وہاں کوفہ و شام میں کی تھی. یزید نے اتنا خرچہ کیا تھا حکومتی وسائل کی مدد سے، یزید نے ماحول بنایا، پہلے امام کو شہید کیا، امام کی اولاد و انصار کو شہید کیا، پھر اسیر کروایا، اور اسیر کروا کے بازاروں سے گزار کے شام کے دربار تک قافلہ پہنچایا اپنا دبدبہ بتانے کے لیے. ایک طرف حکومتی منصوبہ، ایک طرف بنت علی، اور بنت علی بھی نہ معمولی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، اور بہت مجبوری کی حالت میں. اس وقت بنت علی نے آ کر وہ جتنا اس نے حکومتی وسائل خرچ کر کے منصوبہ بنایا تھا سب کو ناکام کر دیا. بی بی یہ مجالس عرض کی ہیں ہم نے خطبات حضرت زینب کے عنوان سے، اگر کہیں میسر آئیں ان کو سنیں، ملاحظہ کریں آپ کہ کیا خطبے بی بی نے دیے وہاں پر. کوفیوں نے جو مکر کیا تھا اس مکر کو بھی ختم کر دیا، اور شامیوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس منصوبے کو بی بی نے ناکام کر دیا. آج بھی یہی کام ہو رہا ہے، مکر و منصوبے شیطانی عزاداری کے ذریعے سے ان کو مومنین تک آگاہی پہنچانی ہے. آج شب پاکستان میں شب شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اگرچہ تاریخی لحاظ سے آخر سفر ہے، سفر کی آخری تاریخ 29 یا 30 سفر شہادت امام رضا علیہ السلام ہے، جو روزہ امام پر مشہد میں بھی اسی دن یوم شہادت ہوتا ہے. مشہد میں تاریخی قول کے مطابق بھی درست تر ہے وہ، لیکن حرج نہیں، پاکستان میں آج کا دن امام علیہ السلام کی شہادت سے منایا جاتا ہے، وہ یاد کیا جاتا ہے. عزیزان جب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے مدینہ سے خراسان منتقل کروایا، امام علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو کہا کہ میری موجودگی میں، میری زندگی میں میری عزا کرو. اس عزا کے ذریعے امام اہل مدینہ کو ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے. اہل مدینہ نے آہ و بکا و گریا و زاری سنا اہل بیت کے گھر میں، لیکن آیا کوئی بھی نہیں، پوچھنے نہیں آیا کہ امام کے گھر کے اندر کیوں آہ و بکا ہو رہی ہے. لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے، اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو حکومتی اہلکار اگرچہ بظاہر احترام کے ساتھ لائے، لیکن حقیقت میں جس طرح حسین مدینہ سے گئے تھے اسی طرح امام رضا بھی مدینہ سے گئے. فرق یہ تھا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ بہن مدینہ سے ہی ساتھ چل پڑی تھی، اور امام رضا کے ساتھ بہن ساتھ نہیں آ سکی اس سفر میں. اس سفر میں بڑا فرق تھا، اگر امام اپنی مرضی سے آتے تو معصومہ قوم یقیناً ساتھ آ جاتی. حضرت معصومہ کا تعلق امام رضا سے ایسے ہی تھا جیسے حضرت زینب کا تعلق سید الشہداء کے ساتھ تھا. جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے قصد سفر کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کی مجھے بھی جانا ہے، امام نے فرمایا آپ اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئیں. بی بی جاتی ہیں جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس اور فرماتی ہیں اے عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کو معلوم ہے میرے بھائی مدینہ سے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ جانا ہے، اگر آپ نے روک دیا میں رک جاؤں گی، لیکن میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جناب عبداللہ نے اجازت دے دی، بی بی نے بچوں کو لیا اور امام کے ساتھ آ گئی۔ ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں اسی دن مدینہ پہنچا تھا، مدینہ کا رہنے والا نہیں، اجنبی شخص تھا۔ کہتا ہے جب میں مدینہ میں گیا میں نے دیکھا کچھ لوگ سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو میں نے کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھا کہ یہ خاندان کیوں سفر کر رہا ہے، کون ہے؟ جب لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا یہ آل رسول ہیں، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا میں بھی رک گیا دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے یہ روانہ ہوتے ہیں مدینہ سے۔ کہا تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ دو بیویاں ایک دروازے سے باہر آئیں، جو ہی ان بیویوں کا باہر آنا تھا تمام لوگ جو کھڑے ہوئے تھے چھوٹے بڑے سب ادب سے سر جھکا لیے، تعظیم کرنے لگے، اور ان کے دائیں بائیں دو جوان چاند جیسے جن کے چہرے تھے وہ ان بیویوں کو سوار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ لوگوں کی تعظیم دیکھ کر میں سمجھ گیا کوئی بہت بلند مرتبہ بیویاں ہیں۔ میں نے پوچھا بتاؤ یہ کون ہیں، تو بتایا گیا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب و ام کلثوم ہیں۔ میں نے پوچھا یہ دو جوان کون ہیں، بتایا گیا ایک قمر بن ہاشم ہے، ابو الفضل العباس ہیں، اور ایک علی اکبر ہیں جو ان بیویوں کو سوار کر رہے ہیں۔ یہ روانگی تھی بیویوں کی اس عظمت و شکر کے ساتھ مدینہ سے۔ اور پھر جب یہ بیویاں واپس آئیں، اسی مدینہ شہر کے اندر واپس آئیں، تو دور سے جناب زینب اولیا نے، جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، یا مدینہ تجدنا، اے ہماری جد کے شہر، اگر تو ہمیں قبول نہ کرے تیرا حق بنتا ہے، اگر تو ہمیں نہ پہچانے تیرا حق بنتا ہے، اس لیے کہ جس دن ہم تجھ سے گئے تھے کسی اور حالت میں گئے تھے، آج جب لوٹ کر آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، آج ہماری صورت کچھ اور ہے۔ لیکن عزیزان، جب جناب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان منتقل کیا گیا، بہن ساتھ نہیں آ سکی۔ امام کے نکلنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد بہن بھی روانہ ہو گئی، لیکن ایک اور فرق بھی یہ تھا کہ جناب زینب اولیا عمر میں امام حسین سے تھوڑی سی چھوٹی تھی، اس پختگی کی عمر میں تھی کہ بعض نے نقل کیا کہ 57 سال یا 56 سال کی عمر میں جناب زینب اولیا اس عمر کے احاطے میں تھی۔ لیکن معصومہ قم جب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکلی، تو بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ عمر شریف یا 9 سال تھی یا 12 سال کی تھی۔ اس عمر میں بی بی نکلتی ہے اپنے بھائی کے لیے، بھائی خراسان میں اس لعین کے نظر بند ہے مامون کے، اور بہن سہراؤں میں بھائی کو ملنے آ رہی ہے۔ اس لعین نے 3 دفعہ، مامون الرشید نے امام کو مسموم کیا، زہر دی۔ تیسری دفعہ جب اس نے امام کو طلب کیا اپنے دربار میں، امام نے جاتے ہوئے اپنے دربان و نگہبان در ابا سلط کو کہا، ابا سلط حربی کو کہا، اے ابا سلط، میں جا رہا ہوں، مجھے اس لعین کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے، اگر میں واپس آؤں تو دیکھے میرے سر کے اوپر ردا موجود ہے تو مجھ سے بات نہ کرنا، اگر ردا میرے کندھوں پر ہوئی جو پوچھنا ہوا پوچھ لینا۔ ابا سلط کہتے ہیں میں منتظر رہا، امام اندر تشریف لے گئے، اس لعین نے یا زہریلے انگور پیش کیے یا انار، 3 روایات ہیں، یا شربت پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے ایک حد تک تناول کیا، پھر اس کے بعد اصرار کرنے لگا کہ مزید آپ تناول فرمائیے۔ امام نے فرمایا جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، جو تو چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام اٹھ کے آ جاتے ہیں باہر۔ ابا سلط کہتے ہیں میں جو ہی دیکھا امام کو آگے بڑھا کچھ پوچھنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا ردا امام کے سر پر ہے، اور امام کا حکم تھا اگر ردا میرے سر پر ہو مجھ سے بات نہ کرنا۔ میں ادب سے پیچھے ہٹ گیا اور امام کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ امام اپنے حجرے میں تشریف لائے، حجرے کا دروازہ بند کر دیا اور فرمایا ابا سلط نہ خود حجرے میں آنا ہے نہ کسی کو اس حجرے میں آنے دینا ہے جب تک میں نہ کہہ دوں. ابا سعد کہتے ہیں میں منتظر رہا, کئی پہر منتظر رہا, لیکن امام کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی. میں بیٹھا رہا اور بہت پہروں کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ امام کے حجرے میں کوئی موجود ہے, کسی کے قدموں کی آہٹ ہے, کسی کے ہونے کی کوئی نشانیاں ہیں. میں گیا قریب جا کر دیکھا, اور جب مطمئن ہو گیا کمرے میں کوئی ہے حجرے میں, میں نے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھولا مجھے ایک جوان امام کے حجرے میں نظر آیا. میں نے کہا جوان تو کہاں سے آ گیا ہے, اس حجرے کا نگہبان تو میں ہوں, اس حجرے کا دربار میں ہوں, اور مجھے حکم تھا اس میں کوئی نہ آئے, کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے, تو کیسے آ گیا؟ تو جوان نے کیا فرمایا, جوان نے کہا اے ابا سعد ان باتوں کا وقت نہیں ہے, جلدی کر تیرا مولا دنیا سے چلے گئے ہیں. کہنے لگا جوان نے بتایا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد جواد امام رضا کا فرزند ہوں, مدینے سے آیا ہوں غریب اور غربا کو دفن کرنے کے لیے. ابا سعد حیرت سے پوچھتے ہیں کہ مدینے سے کیسے ممکن ہے کہ کوئی بغیر وسیلے کے آ جائے؟ تو امام نے کیا فرمایا امام جواد نے, اے ابا سعد مجھے یہ بتا کہ کربلا میں امام حسین کے جنازے کو کس نے دفن کیا تھا؟ کہنے لگا امام سید ساجدین نے. کہا امام سید ساجدین کہاں تھے؟ کہنے لگا کوفہ و شام میں تھے, کربلا میں موجود نہیں تھے. امام فرمانے لگے کہ جو امام وہاں سے آ کر کربلا میں دفن کر سکتا ہے, کیا میں مدینے سے آ کر اپنے غریب غربا بابر کو دفن نہیں کر سکتا؟ امام نے دفن کیا, لیکن فرق یہ تھا عزیزان کہ جب سید الشہداء کے دفن کا وقت آیا تو جنازہ ایسا نہیں تھا جیسے امام رضا کا جنازہ تھا. امام رضا کا جنازہ زہر نے اثر کیا, جگر کٹ رہا تھا, لیکن سر جنازے کے ساتھ موجود تھا, سر تن کے ساتھ موجود تھا. لیکن قربان گئے زہرا کے لال پر جب امام سید ساجدین نے بنو اسد سے کہا اور بنو اسد ایک چٹائی لے کر آئے, پوچھنے لگے کس کے لیے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں میرے بابا کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے ہے, ان جنازے کے ٹکڑوں کو دفنانے کے لیے کوئی چٹائی لے کر آ جاؤ. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.